السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے کہا ہے کہ پاکستان کی فوجی امداد روکنے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے اور یہ پہلو نظر میں رکھا گیا ہے کہ ایک جوہری ریاست کے خلاف ایسے اقدام کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں. بھارتی وزیر دفاع نرملا سیتارامن نے مستقبل قریب میں پاکستان کے ساتھ امن بات چیت کے امکان کو مسترد کر دیا ہے. سرکاری عہدیداروں اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چونکہ بھارت میں قومی انتخابات قریب آ رہے ہیں، اس لیے سیاسی وجوہات کی بنا پر بھارتی حکومت بظاہر ایک سخت موقف اپنائے ہوئے ہیں. افغانستان سے ملحقہ شمالی وزیرستان میں انتظامی عہدیداروں اور قبائلیوں نے بتایا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار جمعرات کی صبح تحصیل بویا کے گاؤں خٹی کیلی میں معمول کی گشت پر تھے کہ نامعلوم افراد نے ان پر حملہ کر دیا. پاکستان کے دفتر خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہفتے کو سرکاری دورے پر افغانستان جائیں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جماعت الدعویٰ اور اس کی ذیلی شاخ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کو کام سے روکنے سے متعلق وفاقی حکومت کی درخواست مسترد کر دی ہے. پاکستانی میڈیا کی خبروں کے مطابق اسلام آباد میں عہدیداروں نے 12 شعلہ بیان عالموں کی محرم الحرام کے دوران تقریروں پر پابندی عائد کر دی ہے اور 14 دوسرے عالموں کو مذہبی منافرت پھیلانے سے روکنے کے لیے 2 ماہ کے لیے اسلام آباد میں داخلے سے منع کر دیا ہے. افغانستان کی طویل جنگ کے سیاسی تصفیے کے لیے امریکہ اور افغان طالبات کے درمیان مذاکرات ایک مسئلے پر تعطل کا شکار ہو گئے ہیں جو ملک میں امریکی فوجی اڈوں کی دیکھ بھال سے متعلق ہے. امریکہ کے مشرقی ساحلی علاقوں سے لوگوں نے سمندری طوفان فلورنس کی آمد کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں جو آہستگی سے زمین کی طرف بڑھ رہا ہے. فلپائن میں عہدیداروں نے طوفان مینگھٹ کے راستے میں آنے والے ہزارہا افراد کا انخلاء شروع کر دیا ہے. امریکہ دھمکی دے رہا ہے کہ وہ ملک کے انتخابات میں مداخلت کرنے والے کسی بھی موجودہ اور مستقبل کے دشمن ملک اور روس کے خلاف خودکار تاثیرات عائد کر دے گا. یہ حکم ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب وائٹ ہاؤس ماسکو کے خلاف ایک سخت موقف اختیار کر رہا ہے. امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں ایک مسلح شخص نے مختلف مقامات پر فائرنگ کر کے 5 افراد کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں اور تفصیل چند لمحے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستانی میڈیا کی خبروں کے مطابق اسلام آباد میں عہدیداروں نے 12 شعلہ بیان عالموں کی محرم الحرام کے دوران تقریروں پر پابندی عائد کر دی ہے اور 14 دوسرے عالموں کو مذہبی منافرت پھیلانے سے روکنے کے لیے 2 ماہ کے لیے اسلام آباد میں داخلے سے منع کر دیا ہے. یہ حکم دارالحکومت اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ نے جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جن 26 علماء پر پابندی لگائی گئی ہے وہ مذہبی منافرت اور فرقہ واریت کو ہوا دے کر فساد پھیلانے والی تقریریں کیا کرتے تھے. افغانستان کی طویل جنگ کے سیاسی تصفیے کے لیے امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات ایک مسئلے پر تعطل کا شکار ہو گئے ہیں جو ملک میں امریکی فوجی اڈوں کی دیکھ بھال سے متعلق ہیں. کابل میں طالبان کے ایک سابق عہدیدار وحید مزدہ نے، جن کا اب بھی طالبان لیڈروں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، یہ بات بتائی ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ طالبان کم از کم بگرام اور شورباہ کے 2 فوجی اڈوں کی اجازت دے دیں، لیکن وحید مزدہ کے مطابق طالبان اسے قبول نہیں کر رہے ہیں اور وہ ایک بہت معمولی سی تعداد میں امریکی فوجیوں کے قیام کی اجازت دینا چاہتے ہیں جو امریکی سفارتی مشنوں کی حفاظت کر سکیں. افغانستان سے رابطہ رکھنے والے واشنگٹن کے چوٹی کے ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو تصدیق کی ہے کہ افغانستان میں کچھ امریکی فوجی اڈوں کی دیکھ بھال امریکی حکومت کی اولین ترجیح ہے. ایک ریٹائرڈ کرنل اور پینٹاگون کے سابق مشیر کرسٹوفر کولنڈا نے، جنہوں نے اس سال دوحا میں طالبان سے غیر رسمی بات چیت کی، کہا کہ باغی سمجھتے ہیں کہ امریکی لڑاکا فوجی ایک قابض فوج ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ملک چھوڑ دیں۔ امریکہ کے مشرقی ساحل علاقوں سے لوگوں نے سمندری طوفان فلورنس کی آمد کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں جو آہستگی سے زمین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ باوجود کہ طوفان کی ہواؤں کی شدت میں کمی ہو گئی ہے، پیشگوئی کرنے والے متنبہ کر رہے ہیں کہ طوفان کا مجموعی حجم اور اس کی شدت شدید بارشیں لا سکتی ہے جو اس کے راستے میں آنے والے لوگوں کی جانوں کے لیے ایک خطرہ ہے۔ شمالی کیرولائنا اور جنوبی کیرولائنا کے پاس جمعرات کا دن ہے کہ وہ طوفان سے بچاؤ کے لیے تیاریاں کر لیں۔ نیشنل ہریکین سینٹر کو توقع ہے کہ ہریکین کی طاقتور طوفانی ہوائیں جمعرات کو دیر گئے اور جمعے کی صبح دونوں ریاستوں کی سرحد کے نزدیک ساحلی علاقوں سے ٹکرائے گا۔ اور فلپائن میں عہدیداروں نے طوفان مینگھوٹ کے راستے میں آنے والے ہزارہا افراد کا انخلاء شروع کر دیا ہے۔ یہ طوفان اس وقت شمالی لوزان جزیرے کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کی ہواؤں کی رفتار 205 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اور یہ بحر اوقیانوس کے ہریکین کے درجہ 5 کے برابر ہے، جو اس سال آنے والے 15 طوفانوں میں سے ایک سخت ترین طوفان ہے۔ پیش گوئی ہے کہ مینگھٹ طوفان ہفتے کے روز لوزان جزیرے پر حملہ کرے گا۔ ہنگامی حالات سے نمٹنے والے عہدیداروں نے جمعرات کے روز لوگوں کو ساحلی علاقوں سے نکالنا شروع کر دیا ہے اور مقامی عہدیداروں کو حکم دیا گیا ہے کہ تمام اسکول اور دفاتر بند کر دیے جائیں۔ امریکہ دھمکی دے رہا ہے کہ وہ ملک کے انتخابات میں مداخلت کرنے والے کسی بھی موجودہ اور مستقبل کے دشمن ملک اور روس کے خلاف خود کار تعزیرات عائد کر دے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر کے قومی ہنگامی حالت کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت کسی بھی شخص، گروپ اور ملک کے خلاف اقتصادی پابندیاں اور دوسری تعزیرات عائد کی جائیں گی جو 6 نومبر کے وسط مدتی انتخابات میں مداخلت کرے گا۔ یہ انتظامی حکم نامہ وسط مدتی انتخابات سے 8 ہفتے قبل آیا ہے اور یہ امریکہ کے انتخابی ڈھانچے پر حملوں کا احاطہ کرتا ہے، جس میں ووٹنگ مشینوں اور ووٹرز کے ڈیٹا بیس پر حملے، سائبر حملے اور افواہوں کی مہم شامل ہے۔ یہ حکم ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب وائٹ ہاؤس ماسکو کے خلاف ایک سخت موقف اختیار کر رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے ٹرمپ نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی اس تردید کو سرعام تسلیم کیا تھا کہ ان کا ملک امریکہ کے سن 2016 کے انتخابات میں ملوث نہیں تھا، جبکہ امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی کے نتائج اس سے بالکل مختلف ہیں۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں ایک مسلح شخص نے مختلف مقامات پر فائرنگ کر کے 5 افراد کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی ہے۔ حکام کے مطابق فائرنگ کے واقعات بدھ کی شام لاس اینجلس سے 145 کلومیٹر شمال میں واقع بیکرز فیلڈ نامی شہر کے ایک گھر اور کاروباری مرکز میں پیش آئے۔ علاقہ پولیس کے شیرف ڈونی ینگ بلڈ نے ایک مقامی ٹی وی کو بتایا ہے کہ فائرنگ کی وجوہات تاحال واضح نہیں ہیں اور واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ امریکہ میں پچھلے سال فی گھرانہ اوسط آمدنی 61,372 ڈالر رہی، جو امریکی تاریخ کی بلند ترین سطح ہے۔ امریکہ کے محکمہ شماریات کی طرف سے جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نئی اوسط شرح سے مراد یہ ہے کہ آدھے امریکی گھرانوں کی آمدنی اس سطح سے اور زیادہ اور آدھے گھرانوں کی اس سے کم ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی معیشت میں اپریل تا جون کی مدت میں 4.1% اضافہ ہوا اور بے روزگاری کی سطح اگست میں 3.9% رہی۔ رپورٹ کے مطابق سن 2017 میں فی گھرانہ اوسط آمدنی 60,309 ڈالر تھی، جو اس سے ایک سال پہلے کے مقابلے میں 1.8% زیادہ تھی۔ اور کولمبیا میں رہ جانے والے آخری باغی گروپ ELN نے 6 افراد کو رہا کر دیا ہے، جنہیں پچھلے مہینے اغوا کیا گیا تھا۔ یرغمالیوں میں 3 پولیس افسر، 1 فوجی سپاہی اور 2 شہری کانٹریکٹرز شامل ہیں، جنہیں جمعرات کے روز مغربی ضلع چوکو سے رہا کر کے انسانی خدمات انجام دینے والے گروپ کے حوالے کیا گیا، جس میں بین الاقوامی ریڈ کراس کے اراکین شامل ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہفتے کو سرکاری دورے پر افغانستان جائیں گے۔ گزشتہ ماہ پاکستان کی نئی حکومت کے وزیر خارجہ کے منصب پر فائز ہونے کے بعد یہ ان کا پہلا غیر ملکی دورہ ہے۔ اسلام آباد سے اس کے بارے میں رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے جمعرات کو معمول کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کا کابل کا یہ دورہ رسمی نوعیت کا نہیں ہوگا، بلکہ اس دورے کے دوران وہ اپنے افغان ہم منصب سے پاک افغان دو طرفہ امور پر بات چیت کریں گے۔
یہ صرف ایک انٹروڈکٹری وزٹ نہیں ہے، پاکستان کے وزیر خارجہ کا پہلا بیرون ملک دورہ ہے، اور بڑے کانشیس طریقے سے فیصلہ کیا گیا کہ وہ افغانستان تشریف لے کر جائیں گے۔ تمام معاملات ڈسکس ہوں گے، خاص طور پہ اے پیپس کے تناظر میں جو ہمارے ان کا بائی لیٹرل میکینزم ہے وہ ڈسکس ہوں گے۔
واضح رہے کہ رواں سال مئی میں اسلام آباد اور کابل نے افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیریٹی کے فریم ورک کے تحت انسداد دہشت گردی، امن و مصالحت، پناہ گزینوں کی واپسی اور مشترکہ اقتصادی ترقی اور سرحد کی نگرانی سے متعلق معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک لائحہ عمل وضع کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ دوسری طرف پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے گزشتہ ہفتے دہلی میں امریکہ بھارت ڈائیلاگ کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ بیان کے رد عمل میں کہا،
وی ہیو ٹیکن اسٹرانگ ایکسیپشن to the unwarranted reference against Pakistan in the recently issued Indo-US joint statement of 6 September 2018. Pakistan rejects...
ترجمان محمد فیصل نے کہا کہ انہیں 6 ستمبر 2018 کو جاری ہونے والے امریکہ بھارت کے مشترکہ بیان پر سخت اعتراض ہے، اور پاکستان ان کے بقول اس بیان میں عائد کیے گئے بے بنیاد الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے اس بارے میں اپنے تحفظات سے امریکہ کو آگاہ کر دیا ہے۔ محمد فیصل نے مزید کہا کہ پاکستان کا موقف ہے کہ کسی بھی بیان میں کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف بغیر ثبوت کے الزامات عائد کرنا سفارتی آداب کے خلاف ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے امریکہ بھارت ڈائیلاگ کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں امریکہ اور بھارت نے خطے میں دہشت گردوں کو اعلی کار کے طور پر استعمال کرنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی سرزمین دہشت گرد کاروائیوں کے لیے استعمال ہونے کی اجازت نہ دے۔ امریکہ بھارت مشترکہ بیان میں پاکستان سے مطالبہ بھی کیا گیا کہ وہ بھارتی شہر ممبئی اور سرحد پار ہوئے دیگر دہشت گرد حملوں میں ملوث افراد کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لانے کے اقدامات کرے۔ تاہم پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ممبئی حملے کا مقدمہ پاکستان میں انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں جاری ہے اور عدالت میں کاروائی قانون کے مطابق ہوگی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سپریم کورٹ آف پاکستان نے جماعت الدعوہ اور اس کی ذیلی شاخ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کو کام سے روکنے سے متعلق وفاقی حکومت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے علی رانا نے۔
وفاقی حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف عدالت عظمیٰ میں اپیل کی تھی کہ حتمی فیصلہ آنے تک تنظیم اور اس کے اداروں کو کام کرنے سے روک دیا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس منظور ملک کی سربراہی میں جسٹس سدھارتھ تاری کے ساتھ دو رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے عدالت عالیہ کے عبوری فیصلے کے خلاف دائر پٹیشن پر سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے پٹیشن خارج کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت کی اس کیس میں پہلے ہی ایک درخواست ہائی کورٹ میں التوا کا شکار ہے۔ چند ماہ قبل جماعت دعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کے خلاف بعض پابندیوں کے نتیجے میں انہوں نے حکومتی اقدامات کے خلاف پٹیشن دائر کی تھی، جس پر ہائی کورٹ نے اپریل میں حکومت کو ہراساں کرنے سے روک دیا اور حافظ سعید کو مزید کسی حکم تک اپنی قانونی فلاحی خدمات جاری رکھنے کی اجازت دی تھی۔ اس حوالے سے جماعت الدعویٰ کے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات احمد ندیم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری جماعت نے کبھی ملکی قوانین کے برخلاف کوئی کام نہیں کیا اور نہ ہی کبھی قانون کو ہاتھ میں لیا ہے۔ حکومت کی جانب سے ایسی درخواستیں بیرونی دباؤ کا نتیجہ ہیں۔
اس میں ہمارا جو کردار ہے، کام ہے، وہ سب کے سامنے ہے کہ ملک میں کبھی بھی سیلاب آئے، زلزلہ آئے، فلاح انسانیہ فاؤنڈیشن، جماعت الدعویٰ کے جو رضاکار ہیں وہ ہر موقع پہ موجود ہوتے ہیں۔ حکومت ان ساری باتوں کو جانتی ہے، دیکھتی ہے۔ ایک میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بیرونی دباؤ ہے اور اقوام متحدہ کی جو قرارداد 1267 ہے اس کو بنیاد بنا کے یہ بات کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جبکہ یہاں پہ جو ہمارا کام ہے ملکی قوانین سے کبھی بھی متصاد نہیں ہوا.
جماعت دعویٰ کے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات کا کہنا تھا کہ اس درخواست کے باعث تھرپارکر اور دیگر کئی علاقوں میں ان کے رفائی کام بری طرح متاثر ہوئے جو اب دوبارہ شروع کیے جائیں گے. رواں سال فروری میں سابق صدر ممنون حسین نے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترمیم کا آرڈیننس جاری کیا تھا جس کے تحت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے قرار دیے جانے والی کالعدم تنظیمیں اور دہشت گرد افراد اب ملک میں بھی قابل گرفت ہوں گے. مذکورہ ترمیمی بل پر صدارتی دستخط کے بعد حافظ محمد سعید کی جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن سمیت الاختر ٹرسٹ اور الرشید ٹرسٹ بھی کالعدم تنظیموں کی فہرست میں شامل ہو گئے تھے. یہ اقدامات ایف اے ٹی ایف کے اجلاس کے پس منظر میں کیے گئے جو پاکستان کو دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے والے ممالک کی فہرست میں شامل کرنے کی امریکی قرارداد پر غور کر رہا ہے. صدارتی آرڈیننس کے بعد کشمیر سمیت گلگت بلتستان میں جماعت الدعوہ اور اس کے ذیلی اداروں کے تمام اثاثے ضبط کر لیے گئے اور اس حوالے سے بتایا گیا تھا کہ پنجاب میں تنظیم کے 148 اثاثے ضبط کیے گئے. حکومتی درخواست مسترد ہونے کے بعد امکان ہے کہ تنظیم کی سرگرمیاں بحال ہوں گی اور ایف اے ٹی ایف کی جانب سے دی جانے والی ہدایات کے بعد گرے لسٹ میں شامل پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل کیے جانے کا خدشہ بڑھ جائے گا. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
افغانستان سے ملحقہ شمالی وزیرستان میں انتظامی عہدیداروں اور قبائلیوں نے بتایا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار جمعرات کی صبح تحصیل بویا کے گاؤں خٹی کیلی میں معمول کی گشت پر تھے کہ نامعلوم افراد نے ان پر حملہ کر دیا. دو اہلکار ہلاک ہو گئے جبکہ متعدد زخمی. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
افغانستان سے ملحقہ شمالی وزیرستان کے ایک علاقے میں نامعلوم عسکریت پسندوں کے حملے میں دو سیکورٹی اہلکار ہلاک اور تین زخمی ہوئے ہیں. انتظامی عہدیداروں نے بتایا کہ نامعلوم حملہ آوروں نے جمعرات کی صبح تحصیل بویا کی خٹی کلی میں سیکورٹی اہلکاروں پر حملہ کیا. حملے میں پانچ سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے جنہیں فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا. تاہم ایک نائب صوبیدار سمیت دو اہلکار زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے. تین زخمی ابھی تک اسپتال میں زیر علاج ہے. حکام نے حملہ کے فرار ہونے کی تصدیق کی ہے. حملے کے بعد غیر اعلانیہ کرفیو کا نفاذ کر کے سیکورٹی اہلکاروں نے علاقے میں تلاشی مہم شروع کر دی ہے. ابھی تک سول اور سیکورٹی حکام نے باقاعدہ طور پر سیکورٹی اہلکاروں کے خلاف ہونے والے حملے کے بارے میں کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا ہے. شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر تجزیہ کار صفدر داوڑ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ چونکہ عام لوگوں کے پاس اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ نہیں ہے, لہذا حکومت کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے پاس اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھنے کے لیے کوئی طریقہ کار وضع کرے.
اس کا حل تو یہ ہے کہ یہ جو عوام ہے اور سیکیورٹی فورسز ہے, ادھر جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے, ان کے مابین اعتماد کی فضا پیدا کرنا ہے. اب عوام میں جو بے چینی پائی جاتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے حکومت کو سنجیدہ اسٹیپس لینے پڑیں گے.
شمالی وزیرستان میں پچھلے چند مہینوں سے تشدد کے واقعات تواتر سے ہوتے رہتے ہیں. ان واقعات میں گات لگا کر قتل کرنے کے بعد اب نامعلوم مسلح افراد گھروں میں گھس کر حکومت اور سیکورٹی فورسز کے حامی افراد کو قتل کرتے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے کہا ہے کہ پاکستان کی فوجی امداد روکنے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے اور یہ پہلو نظر میں رکھا گیا ہے کہ ایک جوہری ریاست کے خلاف ایسے اقدام کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں. یہ خدشہ موجود ہے کہ پاکستان کے جوہری ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ میں جا سکتے ہیں. پاکستان نے اس خدشے کو سختی سے مسترد کرتا رہا ہے, لیکن تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پاکستان کو اعتماد بحال کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے. وائس آف امریکہ کے مبشر علی زیدی کی ایک رپورٹ.
جان بولٹن نے واشنگٹن کے تھنک ٹینک فیڈرلسٹ سوسائٹی سے خطاب میں پاکستان کے بارے میں کھل کر اظہار خیال کیا. انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی فوجی امداد روکنے کا فیصلہ سوچ بچار کے بعد کیا گیا. اس بارے میں غور کیا گیا کہ جوہری ریاست دہشت گردوں کے ہاتھوں میں جا سکتی ہے اور جوہری ہتھیار ان کے قابو میں آنے کا معاملہ سنگین ہوگا. بولٹن نے بتایا کہ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے پاکستان کے دورے میں واضح کیا کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا مکمل تعاون چاہتا ہے جس کا وہ وعدہ کر چکا ہے. امریکہ کے لیے یہ معاملہ غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے. پاکستان کے سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کو کوئی خطرہ نہیں. ملک کی معاشی صورتحال ضرور خراب ہے, لیکن وہ 1.5-2 سال میں ٹھیک ہو جائے گی.
پاکستان کا جو بم ہے وہ کوئی اس طرح تو نہیں ہے کہ شیلف پہ لگا ہوا ہے کسی شاپنگ مال میں اور وہ جا کے وہاں سے لیا جا سکتا ہے. تو ایک ایسی چیز نہیں ہے جو کہ طالبان جو ہیں وہ کسی جگہ سے جا کے اٹھا کے لے جا سکتے ہیں. اور یہ جو پاکستان کی اس وقت معاشی صورتحال ہے یہ ٹیمپرری ہے. وہ اگر یہ نئی حکومت آئی ہے اور اگر سنجیدگی سے اور اگر وہ کرے اور انٹرنیشنل فورسز جو ہیں اسپیشلی جو ممالک پاکستان سے دوستانہ جن کا ہے وہ اگر مدد کریں گے تو یہ معاملہ تو دو سال کا ہے, ڈیڑھ دو سال کا ہے, انشاءاللہ پاکستان اس سے نکل آئے گا.
سینئر تجزیہ کار عامر احمد خان نے کہا کہ یہ سوچ اب نہیں چلے گی کہ پاکستان ایک جوہری طاقت ہے اس لیے دنیا سختی نہیں کرے گی, پاکستان کو دنیا کی بات ماننا پڑے گی ورنہ عالمی برادری اس سے فاصلہ برقرار رکھے گی.
پاکستانی حکومت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ساری کی ساری تھیوری کہ پاکستان ایک جوہری قوت ہے اس لیے دنیا اس کو بڑے حد سے زیادہ سختی نہیں کر سکتی, اس کی سیل بائی ڈیٹ ختم ہو گئی ہے. اب ان کو جو دنیا ان سے چاہتی ہے اور جو خود ان کی ضرورت ہے اور کیونکہ وہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں, اس لیے اب ان کو وہ کر کے دکھانا پڑے گا, نہیں تو دنیا اپنا فاصلہ جو ہے وہ پاکستان سے برقرار رکھے گی.
ممتاز دانشور مبارک حیدر نے کہا کہ فیصلہ کن وقت آ رہا ہے اور پاکستان کو بعض ترجیحات پر دوبارہ غور کرنا پڑے گا. کچھ عرصہ مشکل دور رہے گا لیکن امید ہے کہ پھر الجھنیں سلجھ جائیں گی.
وقت بہت قریب آ رہا ہے جب ہم فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. جو مقصد بنایا ہوا ہے سامنے وہ تو پورا ہو نہیں سکتا, آپ یہ اس کو توڑنا ہی پڑے گا. میرا خیال ہے مجھے یہ ہے کہ تھوڑا سا زیادہ کریٹیکل دور آ گیا سامنے جس میں الجھن میں کچھ پیدا ہوں گی لیکن پھر سلجھ جائیں گی.
تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اعتماد کی بحالی کے اقدامات کرنا ہوں گے. عالمی برادری کے خدشات پر دھیان نہ دیا تو اندرونی اور بیرونی خطرات میں اضافہ ہو سکتا ہے. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کا کہنا ہے کہ اسے علم ہوا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات یمن میں شہری تباہی کو روکنے کے لیے خاصے اقدامات کر رہے ہیں. یمن میں سعودی عرب کی قیادت میں فضائی حملوں میں ہزارہا شہری ہلاک ہو چکے ہیں. وائس آف امریکہ کی سنڈی سین کی رپورٹ کی تفصیلات شہناز نفیس سے.
ایسے میں جب یمن میں خوفناک لڑائی جاری ہے وہاں شہری ہلاکتوں پر ہونے والے غم و غصے میں اضافہ ہو رہا ہے. سعودی عرب کو جو یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے خلاف لڑائی کر رہا ہے امریکہ کی حمایت حاصل ہے. امریکہ کے اندر بڑھتے ہوئے دباؤ کی وجہ سے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کو بدھ کے روز کانگریس کو لکھے گئے ایک خط میں اس بات کی یقین دہانی کرانی پڑی کہ سعودی عرب اور یو اے ای شہری ہلاکتوں اور تباہی کو کم کرنے سے متعلق واضح اقدامات اٹھا رہے ہیں. ہیومن رائٹس واچ نے اس خط کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے جبکہ بعض امریکی قانون دان یمن میں امریکی کردار ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹوسی گیبارٹ کے الفاظ,
Yet today in Yemen our military continues to wage this interventionist war alongside Saudi Arabia unauthorized
by Congress. یمن میں آج تک ہماری فوجی مداخلت جاری ہے جس کی کانگریس نے اجازت نہیں دی ہے. مگرمچھ کے آنسو بہانا اور بے بنیاد رسمی مزاحمت اب ختم ہونی چاہیے, بہت ہو چکا. امریکہ کو سعودی عرب کی حمایت بند کرنی ہوگی اور ان جنگوں کو روکنا ہوگا جو تباہیوں اور ہلاکتوں کا سبب بن رہے ہیں. امریکی وزیر خارجہ جم میٹس نے یمن میں سعودی عرب کی قیادت میں فضائی حملوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا,
On Yemen, we support our partner Saudi Arabia's sovereign right to self-defense.
یمن کے مسئلے پر ہم اپنے اتحادی سعودی عرب کے اپنے دفاع سے متعلق خود مختار حق کی حمایت کرتے ہیں اور ہماری نظر میں یمن مسئلے کا سیاسی حل ہونا چاہیے اور محکمہ خارجہ اور محکمہ دفاع اس حوالے سے اقوام متحدہ کے خصوصی ایل جی سے رابطے میں ہیں. مائک پومپیو اور جم میٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ یمن میں شہری ہلاکتوں کو روکنے کے لیے واشنگٹن سعودی عرب کے ساتھ کام کر رہا ہے تاکہ اگست میں بچوں سے بری ہوئی بس پر حملے جیسے واقعات دوبارہ رونما نہ ہو. اس حملے میں کم از کم 40 بچے ہلاک ہوئے تھے. ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں شہری ہلاکتوں اور لوگوں کے بے دخل ہونے کے باوجود یہ آثار نظر نہیں آتے کہ ٹرمپ انتظامیہ سعودی عرب کی فوجی حمایت بند کر دے گا. شہناز نفیس, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی کی ایک عشرے سے ناکابندی اس علاقے میں گھرے ہوئے فلسطینیوں کے لیے اپنی معیشت کو ترقی دینا ناممکن بنا رہی ہے. ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ پر اقوام متحدہ کی کانفرنس نے خبردار کیا ہے کہ اگر رجحانات کو تبدیل نہ کیا گیا تو یہ چھوٹا سا علاقہ 2020 تک انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں رہ جائے گا۔ لیزا شلائن نے جنیوا سے رپورٹ ارسال کی ہے، جہاں اونگٹاٹ نے فلسطینیوں کے لیے اپنی مدد کے بارے میں سالانہ رپورٹ جاری کی۔ اس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں قمر عباس جعفری۔
اس رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطینی علاقے میں بے روزگاری کی شرح 27% ہے، جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ متاثرہ لوگوں میں خواتین اور نوجوان ہیں۔ اقوام متحدہ کی کانفرنس یا UNCTAD کے فلسطینیوں کے امداد کے رابطہ کار محمود الخفیف کہتے ہیں کہ بگڑتی ہوئی اقتصادی صورتحال سب سے زیادہ زرعی شعبے کو متاثر کر رہی ہے۔ ان کے الفاظ،
There is a study indicating that the agricultural sector lost between 35 and 45% of the productivity in the agricultural sector.
لیے گئے جائزے کے مطابق غزہ سیکٹر میں زراعت کے شعبے میں پیداوار میں 35 سے 45% کمی واقع ہوئی ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زرعی شعبہ ایک کشن کی حیثیت رکھتا ہے جو بنیادی طور پر بے روزگاروں کو اپنے اندر کھپا لیتا ہے، اور آپ اس کے اثرات کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھے محمود الخفیف۔ رپورٹ میں غزہ اور مغربی کنارے کے علاقے میں معیشت کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے لیے زیادہ تر اسرائیل کی جانب سے نقل و حمل پر پابندی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، جس کے سبب فلسطینیوں کے لیے اسرائیل میں کام کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور عطیات دینے والوں کی جانب سے بھی مدد میں بے انتہا کمی کو اس کا ایک سبب بتایا گیا ہے۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ غزہ میں زندہ رہنے کے لیے حالات تیزی سے بگڑ رہے ہیں۔ مزید کہا گیا ہے کہ علاقے کا بجلی کا پرانا بحران مزید شدید ہو گیا ہے، اور گھروں کو دن کے دوران صرف 2 گھنٹے کے لیے بجلی ملتی ہے، اور رپورٹ کے مطابق آبادی کے صرف 10% حصے کو پینے کے لیے صاف پانی تک رسائی حاصل ہے۔ UNCTAD کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل ایزابیل ڈورانٹے نے صورتحال کو ناقابل برداشت قرار دیا۔ ان کے الفاظ،
It's unsustainable because electricity, because water, because poverty, because young people and women are completely forgotten.
یہ صورتحال ناقابل برداشت ہے۔ بجلی کے سبب، پانی کے سبب، غربت کے سبب، اور نوجوانوں اور عورتوں کو معاشرتی ترقی کے عمل میں مکمل طور سے بھلا دینے کے سبب، یہاں تک کہ انہیں ثقافتی ترقی کے عمل میں بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس کے باوجود بھی میں پر امید نہیں ہوں کہ یہ میرے علم میں ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یقیناً یہ نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہر سال کچھ اور زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دیر پا بحالی کو یقینی بنانے کے لیے رپورٹ لکھنے والوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو ناکابندی مکمل طور سے ختم کرنی چاہیے، اور غزہ اور مغربی کنارے کے علاقے کی معیشتوں کو پھر سے ملا دیا جانا چاہیے۔ UNCTAD کا کہنا ہے کہ صرف فلسطینی تجارت اور سرمایہ کاری پر اسرائیلی پابندیوں کو ختم کر کے علاقے کی معیشت کو 10% تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
سمندری طوفان فلورنس کی شدت میں بدھ کے روز کمی آ گئی ہے، جس سے مڈ اٹلانٹک ریاستوں کے مکینوں کو نکلنے کے لیے زیادہ وقت مل گیا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ طوفان کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، اور خبردار کیا ہے کہ یہ ایک تاریخی طوفان بھی ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
بدھ کے روز ساؤتھ کیرولینا کا ساحل پر سکون نظر آتا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ جمعے کی صبح کا منظر قطعی مختلف ہو۔ نیشنل ویدر سروس کے جان کوگلیا ریلو کا کہنا ہے،
Hurricane Florence is expected to be a long duration, high impact event for much of South Carolina, including areas
جا رہی ہے کہ سمندری طوفان فلورنس کا دورانیہ طویل ہوگا، اور ساؤتھ کیرولینا کے زیادہ تر علاقوں پر اس کا شدید اثر پڑے گا۔ ان علاقوں تک بھی اس کا اثر ہوگا جو ساحل سے دور ہیں۔ عہدیدار ساحلی علاقوں کے مکینوں کو خبردار کرتے ہیں کہ ایسے میں جبکہ موقع ہے اور وہ چھوڑ سکتے ہیں علاقہ چھوڑ دیں، کیونکہ طوفان کی آمد کے بعد ہو سکتا ہے کہ انہیں وہ مدد نہ مل سکے جس کی انہیں ضرورت ہوگی۔ فلورنس کی آمد پر انتہائی تیز ہوائیں چلیں گی جو درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیں گی، بجلی کے تاروں کو توڑ دیں گی، چھتوں کو نقصان پہنچائیں گی اور یہ نقصان ساحل سے دور دراز تک کے علاقوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ نارتھ کیرولائنا طوفان سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا، لیکن عہدیدار خبردار کرتے ہیں کہ اس طوفان کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی اور وہ اپنا راستہ تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ ساحلی علاقوں کے مکینوں نے اپنے گھروں کے گرد تخت جڑ دیے ہیں اور اندرونی علاقوں کی جانب جانے سے پہلے جو بھی احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے تھے وہ انہوں نے کر لی ہیں، اور صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ حکومت اس طوفان سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ان کے الفاظ،
We're ready. We're able. We've got the finest people, I think, anywhere in the world.
ہم تیار ہیں، ہم اس سے نمٹنے کے قابل ہیں، ہمارے پاس بہترین لوگ ہیں، میرے خیال میں دنیا کے کسی بھی حصے سے بہتر لوگ۔ یہ تھے صدر ٹرمپ۔ اب سے صرف 2 ماہ قبل حکومت نے غیر قانونی تارکین وطن کو نکالنے کے کام میں مدد دینے کے لیے $10 million فیڈرل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی یا فیما کے فنڈ سے امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کو منتقل کیے تھے، لیکن فیما کے ایسوسیٹ ایڈمنسٹریٹر جیف بائٹ کا کہنا ہے کہ اس سے طوفان سے نمٹنے کے کام پر ایجنسی کی کارکردگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ان کے الفاظ،
We have plenty of resources to respond. We have plenty of resources to recover. That has not impacted our situation whatsoever.
ہمارے پاس نمٹنے کے لیے بہت سے وسائل اور ذرائع ہیں، بحالی کے لیے ہمارے پاس بہت وسائل ہیں، اس سے ہماری صورتحال پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ تھے فیما کے عہدیدار۔ فیما اور آئس دونوں ہوم لینڈ سیکیورٹی کا حصہ ہیں اور رقم کی منتقلی غیر قانونی نہیں ہے، لیکن ناقدین نے طوفانوں کے موسم سے پہلے ہی فنڈز کی منتقلی پر اعتراضات کیے تھے۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سکندر حیات نے عمران خان کی اپیل پر ڈیم فنڈ میں 10 لاکھ روپے عطیہ کر دیے ہیں۔ پاکستانی کشمیر کے شہر کوٹلی میں 10 لاکھ روپے عطیہ جمع کروانے کے بعد انہوں نے بذریعہ ٹیلی فون وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو کی۔ مظفر آباد سے روشن مغل کی اس بارے میں رپورٹ۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے پاشا ڈیم کی تعمیر کے لیے عطیات دینے کی اپیل پر ملے جلے تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ پاکستانی کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے تاجر شوکت نواز میر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان کا ڈیم کی تعمیر کے لیے عطیات کی اپیل، اتنا پیسہ ضرور آ جائے گا کہ منصوبے پر کام کا آغاز کیا جا سکے۔
اب سارا چندے سے تو نہیں بنے گا نا، آخر یہ حکومت بھی ہے نا، ملک ہے، وہ ملک کا بنا رہا ہے، کوئی اپنا ذاتی یا کوئی چیریٹی تو نہیں بنا رہا نا، وہ ایک کاروباری پروجیکٹ جو ہے، ایک پروفٹ والا جو پروجیکٹ ہے وہ سٹارٹ کر رہا ہے کہ وہاں سے چیز بنے گی، وہ بکے گی اور اس کو پیسے ملیں گے۔ اس کے لیے ان کو قرض بھی لینا پڑے گا، لیکن وہ سٹارٹ کروا لے گا۔ جو کہتے ہیں نا ڈاؤن پیمنٹ ہوتی ہے قرض کی، وہ یہ لوگوں کے چندے سے وہ پوری کر لے گا۔ اس کو اس کے بعد جو ہی وہ ڈاؤن پیمنٹ پوری کرے گا اس کو دنیا قرض دے گی۔
مظفر آباد کے ایک رہائشی امجد قریشی پر امید ہیں کہ عمران خان کے کہنے پر لوگ ڈیم کی تعمیر کے لیے بہت پیسہ دیں گے۔
انشاءاللہ جی، بہت پیسہ ہوگا، اتنا پیسہ ہوگا پوچھے ہی نا۔ وہ عمران خان نکال کے بھی کافی پیسہ آئے گا بھائی سے۔
اسلام آباد میں مقیم پاکستانی کشمیر سے تعلق رکھنے والے چودھری منظور احمد کا کہنا ہے کہ محض احتیاط ڈیم کی تعمیر کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔
بہت زیادہ خوش فہمی میں چلا جائے تو 25-20% تک تو آپ اکٹھا کر سکتے ہیں۔
ماہر معاشیات فیصل شال کہتے ہیں کہ احتیاط کی اپیل کے بجائے سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کی دعوت دی جاتی تو ڈیم بن سکتا تھا۔ احتیاط سے اتنی رقم حاصل نہیں ہوگی کہ ڈیم بن سکے۔
اگر تو اس میں بڑی کنٹریبیوشن آ جائے نا، انویسٹر بہتر ہی تھا۔ اگر انویسٹر کو آپ دعوت دیتے، انویسٹر اندر آتے اور ملک میں وہ آ کے انویسٹ کرتے یہاں پہ، پھر کام جلدی ہو جاتا۔
سابق ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ماہر منصوبہ بندی و ترقیات ریاض احمد خان اس خیال کو یکسر مسترد کرتے ہیں کہ محض احتیاط سے ڈیم کی تعمیر ممکن ہو سکے گی۔
کہ یہ کوئی کہے کہ اس سے چندے سے یہ ہوگا، از امپاسبل۔
مظفر آباد میں یونیورسٹی میں معاشیات کی تدریس سے منسلک ڈاکٹر سمینہ صابر کہتی ہیں کہ بڑھتی ہوئی پانی کی کمی کے پیش نظر ڈیم کی تعمیر انتہائی ضروری ہے، لیکن ایک بڑا ڈیم بنانے کے بجائے چھوٹے چھوٹے کئی ڈیم بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
گزشتہ 14 برسوں کے دوران کراچی سے گمشدہ 22 بچوں کی بازیابی کے معاملات پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ عدالت نے پولیس کی کارروائی پر برہمی کا اظہار کیا ہے اور آئی جی سندھ سے اس بارے میں جواب طلب کیا ہے۔ اس بارے میں کراچی سے محمد ثاقب نے یہ رپورٹ دی ہے۔
سندھ ہائی کورٹ میں صوبائی دارالحکومت کراچی سے گزشتہ 14 سال میں لاپتہ ہونے والے 23 گمشدہ بچوں کی بازیابی سے متعلق دائر غیر سرکاری تنظیم کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے موقع پر پولیس کی جانب سے رپورٹ پیش کی گئی، جس میں بتایا گیا کہ پولیس 23 میں سے اب تک صرف ایک نورین نامی بچی کو بازیاب کرا سکی ہے۔ عدالت نے پولیس کی کارکردگی کو بدترین قرار دیتے ہوئے برہمی کا اظہار کیا اور آئندہ سماعت پر آئی جی سندھ کو جواب دہی کے لیے طلب کر لیا گیا۔ روشنی ریسرچ اینڈ ویلفیئر نامی غیر سرکاری تنظیم کے وکیل ندیم احمد نے الزام عائد کیا ہے کہ گمشدہ بچوں کو بازیاب کرانے میں پولیس کا رویہ انتہائی سرد ہے۔ پولیس کے سست تحقیقات پر شہریوں میں عدم تحفظ کا احساس پایا جاتا ہے۔
اتنے عرصے سے یہ معاملہ چل رہا ہے، سپریم کورٹ بھی اس پر ایکشن لے چکی ہے، جسٹس ثاقب نگار صاحب نے بھی اس کو ایکشن لیا ہوا ہے، اس کے باوجود ہماری جو پولیس ٹیم ہے بہت ریلکٹنٹ ہے، وہ ریکوری نہیں کر رہی۔ اس کے باوجود ہمیں لاشیں مل رہی ہیں بچوں کی، مختلف علاقوں میں واقعات ہو رہے ہیں، اغوا کے واقعات ہو رہے ہیں بچوں کے، اس پر کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے۔ کیا ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہوگا، پھر ہم ایکٹیو ہوں گے؟ ہمارا کام ہے پہلے ایکٹیو ہونا۔ جج صاحب بہت برہم ہوئے ہیں کہ اسٹرکٹلی کہا ہے کہ کمپلائنس کی جائے اس آرڈرز کی، جو انہوں نے پچھلے ماہ فاس کیے تھے اس آرڈرز کی بھی ابھی تک کمپلائنس نہیں۔
سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ بچوں کی گمشدگی کی ایف آئی آرز درج کی جا چکی ہیں اور حکومت اس بارے میں تمام تر وسائل استعمال کر کے بچوں کی معلومات اکٹھا کر رہی ہے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 3 ہفتے تک ملتوی کر دی ہے۔ اس بارے میں ایک روز قبل ہی چارج سنبھالنے والے آئی جی سندھ ڈاکٹر کلیم امام کا کہنا ہے کہ گمشدہ بچوں کی بازیابی پولیس کے لیے واقعتاً ایک چیلنج ہے۔
مسنگ پرسنز ایک بہت بڑا ایشو ہے اور مسنگ چلڈرن خاص طور پہ، اس میں ہمارے پروسیجرز ہیں اور ہم نے خاصے لوگ ریکور کیے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ مزید ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔
غیر سرکاری تنظیم روشنی کے مطابق 2004 سے اب تک 23 بچے والدین سے بچھڑ چکے ہیں۔ والدین کو ان بچوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں کہ بچے کہاں اور کس حال میں ہیں۔ گمشدگی کے وقت ان بچوں کی عمریں 3 سال سے 17 سال کے درمیان تھیں۔ زیادہ تر گمشدہ بچوں کا تعلق شہر کے غریب اور کم آمدنی والے علاقوں سے ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بچوں کو جنسی اور جسمانی استحصال سے بچانے کے لیے ان کے لاپتہ ہونے کے واقعات کو روکنا ضروری ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
بچپن میں والدین کے طلاق سے متاثرہ بچی کے کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ لڑکی تطہیر فاطمہ نے عدالت سے درخواست کی کہ سرکاری دستاویزات سے باپ کا نام خارج کر دیا جائے، کیونکہ ساری زندگی نہ کبھی وہ مجھے ملے اور نہ ہی پرورش کے اخراجات دیے۔ بچی کا کہنا ہے کہ اس کے نام کے ساتھ باپ کے نام کے بجائے پاکستان لکھ دیا جائے۔ اسلام آباد سے اس بارے میں رپورٹ دی ہے علی رانا نے۔
سپریم کورٹ میں والدین کی طلاق سے متاثرہ بچی نے سپریم کورٹ میں اپنے نام کے ساتھ باپ کے نام کو ہٹانے کی درخواست کر دی۔ تطہیر فاطمہ کے والدین میں طلاق ہو گئی تھی، جس کے بعد 16 سال تک بچی کے والد نے کبھی اپنی بیٹی کو دوبارہ نہ دیکھا۔ تطہیر فاطمہ کا کہنا ہے کہ بچے کو حق ہونا چاہیے کہ اس کے نام کے ساتھ کس کا نام لکھا جائے۔
ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسا رول ڈیولپ ہو جائے جو میرے جیسے اور ان شخص کی وجہ سے ستائے ہوئے لوگوں کو، جو ہے
بچوں کو
جو بھی ہیں، چاہے وہ ماں سے ستائے ہوئے یا باپ سے ستائے ہوئے، ان کو حق ہونا چاہیے کہ وہ کس کا نام لکھنا چاہتے ہیں، وہ اس کا نام لکھیں جس نے ان کی کفالت کی ہے۔ بات ختم۔
چیف جسٹس نے تطہیر فاطمہ کے والد سے استفسار کیا کہ اپنے فرائض سر انجام کیوں نہیں دیے اور کفالت کیوں نہیں کی۔ والد شاہد انجم نے جواب دیا کہ میری بیٹی مجھے کبھی نہیں ملی اور اس کی والدہ نے میری ہمیشہ بے عزتی کی ہے، عدالت جو حکم کرے تعمیل کروں گا۔ سماعت کے بعد شاہد انجم کا کہنا تھا کہ آج میری بیٹی نے جو کہا اس پر شرمندہ ہوں۔
میں بہت اندر سے دکھا ہوں اور میرے سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میں زمین پھٹے اور میں مر جاؤں۔
تطہیر فاطمہ نے بتایا کہ یہ وہ باپ ہے جس نے کبھی میرا نام تک نہیں لیا۔ سرکاری دستاویزات بنوانے کے لیے والد کا نمبر جن مشکلات کے بعد ملا مجھے معلوم ہے، لیکن انہوں نے اپنا شناختی کارڈ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ فارم بے میں نام درج کروانے کے لیے رابطہ کیا تو والد نے کہا تھانے چلی جاؤ، اگر یہ بیٹی مانتے ہیں تو نادرا میں میرا نام کیوں ان کے نام کے ساتھ رجسٹر نہیں، میرا نام تطہیر فاطمہ بنت پاکستان کر دیں۔
والد کا احترام کا بات ہے جب وہ اس کو پہچانتا ہے، جب کوئی بچہ پہچانتا ہے کہ کہ بھائی یہ کوئی میرا رشتے دار ہے, اس کی رسپیکٹ, وہ رسپیکٹ انسان خود بناتا ہے, خود سے کہیں سے آتی نہیں ہے. آپ کی رسپیکٹ تبھی ہوگی جب آپ کسی کو رسپیکٹ دینے کا موقع دیں. کسی کے ساتھ بدتمیزی کریں گے آپ کو کبھی بھی رسپیکٹ نہیں.
تطہیر فاطمہ کی والدہ نے کہا کہ شاہد انجم کو میں نے 10 سال بھگتا ہے جس نے میرے اوپر کیچڑ اچھالا. چیف جسٹس نے کہا کہ بیٹی کہتی ہے کہ میرے باپ کی جگہ پاکستان کا نام لکھا جائے, اگر آپ والد ہونا تسلیم نہیں کرتے تو میں اس بچی کا والد ہوں. چیف جسٹس نے ایف آئی اے کو شاہد انجم کو گرفتار کر کے اس کے ذرائع آمدن اور اثاثوں کی جانچ پڑتال کی ہدایت کی اور کہا کہ اس بچی کی کفالت کے تمام پیسے اس سے وصول کیے جائیں. پاکستان میں طلاق کی شرح میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر بچے ہوتے ہیں جنہیں ماں یا باپ کی شفقت سے محروم ہو کر زندگی کی مشکلات کو جھیلنا پڑتا ہے. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
بھارت کی وزیر دفاع نرملا سیتارامن نے کہا ہے کہ جب تک ان کے الفاظ میں سرحد پار سے برآمد کی جانے والی دہشت گردی پر روک نہیں لگائی جاتی, مستقبل قریب میں پاکستان کے ساتھ مذاکرات خارج از امکان ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں نئی حکومت آنے کے باوجود کنٹرول لائن اور بین الاقوامی سرحد پر سیز فائر کی خلاف ورزی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے, لیکن نئی دہلی کے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ باہمی تعلقات کے سلسلے میں پاکستان کے نئے وزیراعظم عمران خان کا رویہ مثبت ہے, لہذا بھارت کو بھی مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
وزیر دفاع نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ جب تک ان کے الفاظ میں سرحد پار سے برآمد کی جانے والی دہشت گردی پر روک نہیں لگائی جاتی, مستقبل قریب میں پاکستان کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات خارج از امکان ہیں. اگر عمران خان کی حکومت مذاکرات کی تجدید چاہتی ہے تو اسے دہشت گردی کے محاذ پر کارروائی کرنی ہوگی. انہوں نے بھارت کے اس پرانے موقف کا اعادہ کیا کہ دہشت گردی اور بات چیت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. انہوں نے یہ باتیں انگریزی روزنامہ ٹائمس آف انڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہیں. سے پاکستان کے نئے وزیر اعظم عمران خان کی مذاکرات کی پیشکش اور ان کے اس بیان سے متعلق سوال پوچھا گیا تھا کہ اگر بھارت ایک قدم بڑھائے گا تو پاکستان دو قدم بڑھائے گا. یاد رہے کہ پاکستان اپنی سرزمین سے دہشت گردی برآمد کرنے کے الزام کی تردید کرتا آیا ہے. سیتارمن نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی جب سے اقتدار میں آئے ہیں وہ ہمسایہ ملکوں کے ساتھ بہتر تعلقات کے حامی رہے ہیں, لیکن سیتارمن کے خیال میں صرف تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بات چیت نہیں ہو سکتی. نئی دہلی کے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ باہمی تعلقات کے سلسلے میں عمران خان کا رویہ مثبت ہے اور بھارت کو بھی مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے. اس سلسلے میں بھارت کے سابقہ موقف پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے. سینئر تجزیہ کار انجم نعیم نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
عمران خان کا رویہ شروع سے دوسرے پاکستانی سیاستدانوں سے الگ رہا ہے, دیکھنے میں ان کے بیانات سے تو ایسا ظاہر ہوتا رہا ہے. اور وہ ہندوستان سے, ان کے ایسے بھی ذاتی بہت سارے لوگوں سے تعلقات ہیں, تو ہندوستان کے سلسلے میں ہمیشہ وہ مثبت انداز کی بات کرتے رہے. اس لیے میں ابھی ہم لوگوں کی طرف سے کوئی بہت ہی واضح قسم کا رویہ اپنانے کا کوئی سگنل نہیں دیا گیا.
ایک دوسرے تجزیہ کار آلوک موہن نے کہا,
عمران خان کا جو رویہ اب تک کر رہا ہے سفر گرہ کے بعد سے لے کر کے, اسے پالیسی ہی کہا جانا چاہیے. اور جس طرح بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی کو مبارکباد دی, اس سے اسپشٹ ہے کہ دونوں ملک کہیں بھی سمبندھ بہتر بنانا چاہتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے پرانی دہلی کو چھوڑ کر ایک نئے طریقے سے بھارت اور پاکستان کے سمبندھوں کو ایک مضبوطی دی جا سکتی ہے.
سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
بھارتی وزیر دفاع نرملا سیتارامن نے مستقبل قریب میں پاکستان کے ساتھ امن بات چیت کے امکان کو مسترد کر دیا ہے. سرکاری عہدیداروں اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چونکہ بھارت میں قومی انتخابات قریب آ رہے ہیں, اس لیے سیاسی وجوہات کی بنا پر بھارتی حکومت بظاہر ایک سخت موقف اپنائے ہوئے ہے. بھارتی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ امن بات چیت میں مخلص ہے اور فوج حکومت کے ساتھ ہے. امریکی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پر صورتحال کو نہ سنبھالا گیا تو وہ قابو سے باہر ہو سکتی ہے. اس بارے میں انجم ہیرلڈ گل کی ایک رپورٹ.
بھارتی وزیر دفاع کے اس بیان پر پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا,
پاکستان میں جو نئی حکومت آئی ہے ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ اس خطے میں امن ضروری ہے, کیونکہ ملک ترقی نہیں کرتے ریجن ترقی کرتے ہیں, جیسا کہ آرمی چیف نے بھی کہا. پرائم منسٹر صاحب کا جو وی این ہے ان کا وی این ہے امن کا. اب ہم تو امن کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں لیکن امن برابری پہ ہوتا ہے, امن کسی کو ڈرا کے دھمکا کے نیچے لگا کے وہ امن نہیں ہوتا. لہذا اہم بات یہ ہے کہ جو امن کی طرف بڑھنا ہے وہ دونوں اطراف سے ہو. پاکستان امن کے لیے آگے بڑھا ہے, ہندوستان کو آگے بڑھنا چاہیے.
دوسری جانب اخبار ہندوستان ٹائمز کے پولیٹیکل ایڈیٹر ونود شرما کہتے ہیں,
دیکھیے جو ڈیفینس منسٹر نے کہا ہے وہ انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل صحیح بات ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم ایک قدم لیں گے تو دو قدم بڑھائیں گے, لیکن سوال یہ ہے کہ پہلے قدم کون لے گا, کیونکہ جہاں تک دہشت گردی کا سوال ہے بھارت میں بہت بڑا پبلک اوپینین پاکستان کے ساتھ بات چیت کے خلاف ہے, اور ہم لوگ اپنے 2019 کے الیکشن کے فائنل فیز میں پہنچ چکے ہیں, اور اس کے بعد جو بھی سرکار ہوگی یا مینڈیٹ ریڈیو ہوگا یا نئی سرکار آئے گی وہی اس بات پہ فیصلہ لے سکتی ہے.
بھارت میں انتخابات پر وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں,
ہندوستان میں اس وقت الیکشن آ رہے ہیں اور وہ ایک اگریسو پوسچر رکھنا چاہتے ہیں اپنے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے, وہ ان کی اپنی مرضی ہے. اگر وہ سیاست کھیلنا چاہتے ہیں ان کی اپنی مرضی ہے. ہم امن کے لیے ہمارا دیدہ و دل سرشراہ ہے, یہ اب ہندوستان کی مرضی ہے, وہ امن کا راستہ چننا چاہتا ہے.
بھارت میں آئندہ انتخابات پر امریکی تھنک ٹینک میڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ڈاکٹر وائن بوم کہتے ہیں,
آئی تھنک دیٹ سرٹنلی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم وِد الیکشنز پینڈنگ ان انڈیا دس وڈ بی,
میرا خیال ہے کہ اس وقت جب بھارت میں انتخابات ہونے والے ہیں تو پھر یہ حکومتی حلقوں میں سیاسی اعتبار سے کمزوری کی علامت ہوگا. ونود شرما کہتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہونے میں وقت لگے گا.
ہمارے جو ہمارے رشتے جو ہے پاکستان کے ساتھ بہت پیچیدہ ہے, اور ان پیچیدگیوں کو سلجھانے کے لیے وقت لگے گا اور آہستہ آہستہ قدم لینے پڑیں گے. عمران خان صاحب بھی ابھی ان کو یہ پروف کرنا ہے کہ فورن پالیسی جہاں تک انڈیا اور پاکستان کا سوال ہے کتنے انڈیپینڈنٹلی ان کی سرکار پرسیو کر سکتی ہے.
تاہم ڈاکٹر وائن بوم نے متنبع کیا ہے کہ اگر لائن آف کنٹرول پر جاری صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو پھر یہ صورتحال قابو سے باہر ہو سکتی ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
امن کی نوبیل انعام یافتہ میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی نے کہا ہے کہ حکومت روہنگیا مسلمانوں کے مسئلے سے مختلف طریقے سے نمٹ سکتی ہے. اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس.
نوبیل انعام یافتہ آنگ سان سوچی سے جب ویتنام کے دارالحکومت میں منعقد ہونے والے ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں بحث کے دوران میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے مسئلے کے حوالے سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا,
there are of course ways in which we with hindsight might think that the situation could have been handled better.
اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ حالات بہتر طریقے سے نمٹائے جا سکتے تھے. تاہم ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دیرپا امن اور سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے قانون کا نفاذ سب پر ایک طرح سے ہونا چاہیے. ہم یہ انتخاب نہیں کر سکتے کہ کس کو اس سے استثناء حاصل ہو اور کس کو نہیں. روہنگیا میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر خاموش رہنے کی وجہ سے آنگ سان سوچی کی ساکھ کو کافی حد تک نقصان پہنچا ہے. انہیں جمہوریت اور انسانی حقوق کی علمبردار کے طور پر جانا جاتا تھا. گزشتہ مہینے بھی لاکھوں کی تعداد میں روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش میں پناہ لے چکے ہیں. گزشتہ دنوں اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں میانمار فوج کی کاروائیوں کو نسلی بنیادوں پر کسی طبقے کا صفایا کرنے کی بہترین مثال قرار دیا گیا ہے. آنگ سان سوچی نے بین الاقوامی مذمت کے باوجود خبر رسائی ادارے رائٹرز کے دو صحافیوں پر ملک کا قانون توڑنے کے جرم میں جیل بھیجنے کے حکومتی فیصلے کا بھی دفاع کیا. شہناز نفیس، اردو ویو اے، واشنگٹن.
اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ میانمار میں آزاد صحافیوں کو ان کے کاموں سے روکنے کے لیے بظاہر خوشنما قوانین استعمال کیے جا رہے ہیں. جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے دفتر سے جاری ہونے والی اس رپورٹ پر لیزا شلائن کی ایک رپورٹ ہے جو اسفر امام کی زبانی سنتے ہیں.
اقوام متحدہ کی اس رپورٹ میں گزشتہ ہفتے خبر رساں ادارے رائٹر کے ان دو صحافیوں کو دی گئی سزا کا حوالہ دیا گیا ہے جنہوں نے روہنگا قتل عام میں فوج کے ملوث ہونے کی خبر دی تھی. رپورٹ میں اس کارروائی کو عدالت کے ذریعے میڈیا کو ہراساں کیے جانے کی بدترین مثال قرار دیا گیا ہے. رپورٹ میں کاچین، شان اور راکھین ریاستوں سمیت پورے ملک میں بہت سے صحافیوں کو قید کرنے اور ان کے خلاف مقدمات چلانے کی تفصیلات ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ میانمار میں کئی مبہم قوانین کو آزاد صحافیوں کو قابو کرنے اور انہیں نازک معاملات کی رپورٹنگ سے باز رکھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے ادارے کی ترجمان راوینا شمدسانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 2015 میں آنگ سان سوچی کی سویلین حکومت کے آنے کے بعد بہت زیادہ امید تھی کہ آزادی صحافت اور اظہار رائے کی آزادی بتدریج بہتر ہوگی. شمدسانی کہتی ہیں،
However, there is now a real sense of pessimism that this has not happened and it does not seem likely to happen. So it's hard to know where the orders are coming from, whether this is a matter of policy or it's just the standard operation.
وہ کہہ رہی ہیں کہ بہرکیف قنوطیت کی اب سمجھ آئی، یہ نہیں ہوا اور لگتا بھی نہیں کہ یہ ہوگا. یہ سمجھ نہیں آتی کہ احکامات کہاں سے آ رہے ہیں، یہ پالیسی کا معاملہ ہے یا بہت سے حکام کا یہ صرف روایتی طریقہ کار ہے. اس لیے سمجھنا مشکل ہے کہ یہ فوجی حکومت ہے یا سویلین حکومت جو براہ راست آزاد صحافت کو دبانے کی پالیسی پر عمل کر رہی ہے. رپورٹر ود آؤٹ بارڈر کی رپورٹ ہے کہ سال 2017 کے دوران میانمار میں 20 صحافیوں کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے، لیکن شمدسانی کہتی ہیں کہ اس اعداد و شمار میں وہ واقعات شامل نہیں جو نجی طور پر یا صحافیوں کے خلاف مجرمانہ مقدمات چلائے گئے. ان کا کہنا ہے کہ حکومت اور فوج کی جانب سے آزاد صحافیوں کو قابو کرنے کے لیے قوانین کے استعمال نے میڈیا کے لیے تکلیف دہ صورتحال پیدا کر دی ہے. اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے شریف خاندان کی سزا معطلی کیس کی سماعت میں کہا ہے کہ مفروضی کی بنیاد پر دی گئی سزا برقرار نہیں رہ سکتی. عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ کو بتایا گیا ہے کہ ہائی کورٹ نے ریفرنسز منتقل کرنے کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری نہیں کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 20 اگست کو تحریری فیصلہ جاری کیا جا چکا ہے. نیب کا رویہ انتہائی نامناسب ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے نواز شریف، مریم اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ایون فیلڈ ریفرنس میں سزاؤں کی معطلی کی درخواست کی سماعت کی. ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ میں غلط بیانی کرنے پر نیب پر شدید برہمی کا اظہار کیا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ سپریم کورٹ کو بتایا گیا ہے کہ ہائی کورٹ نے ریفرنسز منتقل کرنے کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری نہیں کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 20 اگست کو تحریری فیصلہ جاری کیا جا چکا ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ نیب کا یہ رویہ انتہائی نامناسب ہے. نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی کل پیش ہو کر بتائیں کہ سپریم کورٹ میں گمراہ کن بیان کس نے دیا. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے گورنر انتظامیہ نے ان اطلاعات کو مسترد کر دیا ہے کہ شورش زدہ ریاست میں اگلے ماہ سے ہونے والے پنچایتی اور بلدیاتی انتخابات کو دو بڑی اور اہم بھارت نواز سیاسی جماعتوں کی طرف سے ان کا بائیکاٹ کرنے کے اعلان کے پیش نظر ملتوی کیا جا رہا ہے. ریاست کے ایک اعلی عہدیدار چیف سیکرٹری بی وی آر سبرامینیم نے بدھ کو سری نگر میں نامہ نگاروں کو بتایا ہے کہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ ان انتخابات کو اب اگلے سال جنوری تک مؤخر کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ان انتخابات کے انعقاد کے لیے مقرر کردہ تاریخوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ہم نے انہیں شیڈیول کے مطابق منعقد کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے. جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے. آج سے 3 ہفتے بعد بلدیاتی انتخابات ہوں گے اور پھر نومبر کے پہلے ہفتے میں پنچایتوں کے لیے انتخابات کرائے جائیں گے. چیف سیکرٹری نے یہ بیان ان اطلاعات کے پس منظر میں دیا ہے کہ چونکہ ریاست کی سب سے پرانی بھارت نواز سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس اور اس کی حریف پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، اس لیے انہیں ملتوی کیا جا رہا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ شانگلا کی کان میں دھماکے سے اموات کے پیش نظر پاکستان کی کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے لیے کیا خطرات ہیں، اس پر نفیسہ حود بھائی نے ملک میں ماہرین سے بات کی ہے، ان کی ایک رپورٹ۔
پاکستان کے صنعتی شعبے اور مزدور حلقوں سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ ملک کی کانوں میں کام کرنے والے افراد میں حادثات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ واضح رہے کہ بدھ کو درہ آدم خیل کے قریب شانگلا کے علاقے میں کوئلے کی کان میں دھماکے سے 12 مزدور ملبے میں دب گئے۔ شانگلا میں مزدوروں کے لیے قائم ایک غیر سرکاری ادارے کے عہدیدار سید ساجد شاہ کا کہنا ہے کہ یہ 3 ماہ میں ہونے والا تیسرا بڑا واقعہ ہے۔ شانگلا کے واقعے پر جب کانوں کی نگرانی کرنے والے چیف انسپیکٹر سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کانوں میں ہونے والے حادثات پر کچھ کہنے سے معذرت کی۔ خیبر پختونخوا میں انسانی حقوق کے لیے کوشاں مختار باچا نے بتایا کہ شانگلا میں اس نوعیت کے واقعات متواتر کیوں ہوتے ہیں۔
شانگلا کا علاقہ، اس میں پلین زمین نہیں ہے، سب پہاڑی علاقہ، بہت کم زمین، آبادی زیادہ، لوگ مجبور ہیں ادھر ادھر جانے اور مزدوری کرنے پر، اور خصوصاً مائن میں شانگلا ہی کے لوگ کام کرتے ہیں، تو یہ ٹھیکیداری سسٹم ہے اور وہاں پر کوئی جو مزدور قوانین ہے اس کا اطلاق نہیں ہے، اور ان کے لیے کوئی ایسے انسپیکٹر ہو سکتے ہیں جو مزدوروں کا اگر کوئی یونین ہوتا وہ اگر کمپلین کرے، اس طرح سے کوئی سسٹم نہیں ہے موجود۔
دوسری طرف کراچی میں مزدور رہنما ناصر منصور جو آل پاکستان ٹریڈ یونین آرگنائزیشن کے سربراہ بھی ہیں کہتے ہیں مزدوروں کے ساتھ پیش آنے والے حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے۔
پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شمار ہو رہا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ صنعتی حادثات ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لیبر قوانین کے اوپر عمل درآمد، خصوصی طور پر آکوپیشنل ہیلتھ اور سیفٹی کے جو اسٹینڈرڈز ہیں ان کے اوپر بھی عمل نہیں ہوتا، اور ہمارے کانکنی جو ہے اس میں آج بھی جو ہے 100 سال پرانا کانکنی کا طریقہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر مسلسل ہلاکتیں ہوتی ہیں، اور یہ ہلاکتیں بعض اوقات کیونکہ مائنز جو ہیں وہ اربن ایریا سے بہت دور ہیں اور وہاں تک خبریں پہنچتی نہیں ہیں، تا وقت کہ یہاں 10, 15, or 20 ورکر جب تک وہ شہید نہ ہو یہ خبر نہیں بنتی۔
راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے منسلک شمائل آرائیں کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کو بین الاقوامی قوانین کے مطابق تحفظ دیا جائے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ جو طریقہ کار استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ جو باہر سے کمپنیز بھی آتی ہیں یا کام کرتی ہیں تو وہ لوکل کانٹریکٹرز کے ذریعے کام کرتی ہیں، تو وہ ان کا طریقہ کار جو ہے کام کا اور اس میں جو اس کی سیفٹی ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے یا کم ہے، اور اسی کی وجہ سے حادثات پیش آتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو اپنے لیبر کے جو انٹرنیشنلی بھی ہمیں سہولیات ہیں ان کو بڑھانا ضروری ہے، انٹرنیشنل کنونشن کے حوالے سے بھی اور سی پیک کے حوالے سے بھی، تو یہ تو ہمارے حق میں بہتر ہے، ہمارے عوام اور ہمارے لیبر اور ہمارے محنت کش کے لیے، تو یہ تو اشد ضروری ہے کہ ہم ان سیفٹی میکنزمز کے اوپر اخراجات کریں اور مینڈیٹری کریں ان کمپنیز اور کانٹریکٹرز کے۔
یہ تھے صنعتکار اور تاجر شمائل آرائیں، جن کے ساتھ آپ نے سنا مزدور رہنما ناصر منصور اور انسانی حقوق کے لیے کوشاں مختار باچا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ حود بھائی۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھی مدثر منظر، پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر چانگ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔